اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ یونس کی آیات نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب احمد میر زادہ نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یادوں کے جھروکے کے بعد ہم عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد سنیے گا اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستان پیش کیا جائے گا، اور بزم دوستان ہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے، اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ترکیہ اور شام میں خوفناک اور تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد تقریباً 22,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی طلبی کے لیے سمن جاری کر دیا ہے۔ ہندوستان اور خاص طور پر ریاست اتر پردیش کی معاشی رفتار کو بہتر بنانے کے لیے لکھنؤ میں گلوبل انویسٹر سمٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہندوستان اور دیگر ملکوں کے سرمایہ کار شریک ہیں۔ اور افغانستان کے بااثر شیعہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے طالبان انتظامیہ کے وزیر داخلہ سے ملاقات میں مختلف مسائل پر گفتگو کی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ترکیہ اور شام میں خوفناک اور تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد تقریباً 22,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ٹیموں کا کہنا ہے کہ 100 گھنٹے سے زائد عرصے کے بعد اب ملبے کے نیچے دبے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں کوئی امید نہیں رہ گئی ہے۔ اس درمیان شام اور ترکیہ کے لیے ایران کی جانب سے امدادی سامان کی ترسیل اور دیگر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکیہ کے جنوب مغربی علاقوں میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 18,342 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 74,000 پار کر چکی ہے۔ ترکیہ کے اداراتی قدرتی آفات نے ان اعداد و شمار کی تصدیق کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 6,400 سے زیادہ عمارتیں بھی گر کر تباہ ہو چکی ہیں۔ ترکیہ کے ادارے قدرتی آفات نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ پیر کو آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد اب تک 1,509 آفٹر شاکس آ چکے ہیں، ریکٹر اسکیل پر، جن کی شدت الگ الگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترکیہ کے نائب صدر فواد اوکتائی نے بھی اطلاع دی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ترکیہ کے ہی ہاتائی علاقے میں ملبے تلے دبی ایک 7 سالہ بچی کو معجزاتی طور پر زندہ نکال لیا گیا ہے۔ ترک امدادی کارکن اس بچی کو زلزلے کے 4 دن بعد بچا سکے ہیں۔ ادھر اس زلزلے نے شام میں بھی 3,300 افراد کی جان لے لی ہے۔ زخمیوں کی تعداد بھی 5300 بتائی جا رہی ہے۔ شام کے وزیر صحت حسن غباش نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ حلب، حما، لازقیہ اور ترتوس صوبوں میں 1300 سے زیادہ افراد جاں بحق جبکہ 2300 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ صوبہ ادلب اور حلب کے ان علاقوں میں جہاں شام کے حکومت مخالف گروہوں کا قبضہ ہے، مرنے والوں کی تعداد 2000 کے قریب پہنچ چکی ہے جبکہ 3000 کے قریب افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ادھر لازقیہ میں ایران کے کلچرل اتاشی علی رضا فدوی نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا ہے کہ ایران کی جانب سے بھیجی گئی 19 ٹن پر مشتمل امدادی سامان کی چھٹی کھیپ شام کے شہر لازقیہ پہنچ چکی ہے۔ اس سے قبل ایران کارگو طیاروں کے ذریعے طبی اور امدادی سامان کی 2 کھیپیں دمشق اور حلب بھی بھیج چکا ہے۔ یعنی مجموعی طور پر 6 بڑے کارگو طیارے شام میں امدادی سامان اتار چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ ادھر ہزاروں فلسطینی شہریوں نے ان حالات میں بھی امریکہ کی جانب سے شام پر پابندی برقرار رہنے کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ فلسطین مظاہرین نے شام اور ترکیہ کے پرچم ہاتھ میں اٹھا کر دمشق دشمنی پر مبنی واشنگٹن کی پالیسیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور زلزلے کے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان کیا اور احتجاجی جلوس نکالا۔ غزہ شہر میں بھی ہزاروں فلسطینی بچے شہر کے مرکز میں اکٹھا ہوئے اور زلزلے سے متاثر شامی اور ترک بچوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ شام میں آنے والے زلزلے میں خاصی تعداد میں فلسطینی بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ شام میں حلب اور لازقیہ کے علاقوں میں زلزلہ زدگان اور متاثرین کی امداد کا عمل ایسی حالت میں جاری ہے کہ مسلح گروہوں کی جانب سے امدادی سامان اور وسائل کی فراہمی میں رکاوٹ کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ حل میادین کے بعض ذرائع کے مطابق گزرگاہوں کو کھولنے سے متعلق مسلح گروہوں کے ساتھ متحدہ عرب امارات کا فریق گزشتہ 3 دنوں سے مذاکرات کر رہا ہے اور یہ مسلح گروہ مسلسل مخالفت کر رہے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ امدادی قافلے مسلح گروہوں کی اجازت کے منتظر ہیں تاکہ ادلب امداد پہنچائی جا سکے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں تلاش اور نجات کا عمل 40 گھنٹوں بعد روک دیا جائے گا اور ان علاقوں میں امداد کی اشد ضرورت ہے۔ لازقیہ کے امدادی حکام نے بھی اعلان کیا ہے کہ شہر جبلیہ کے الاسالیہ کے علاقے میں امداد و نجات کی کارروائی روک دی گئی ہے اور ابھی دیگر علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیراعظم عمران خان کی طلبی کے لیے سمن جاری کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی طبی بنیادوں پر دائر حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ سماعت کے دوران اے ٹی سی نے 15 فروری کے لیے عمران خان کے طلبی کے سمن جاری کر دیے۔ عدالت کے جج نے کہا کہ عمران خان کی زمان پارک سے ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے جس میں وہ پیدل چلتے نظر آ رہے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ عمران خان 15 فروری کو عدالت میں حاضر ہوں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سرکار کام میں مداخلت کے کیس میں عمران خان کی حاضری کو یقینی بنانے کا بھی حکم دیا ہے۔ واضح ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف اس وقت مختلف معاملات میں متعدد مقدمات درج ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ ہندوستان اور خاص طور پر ریاست اتر پردیش کی معاشی رفتار کو بہتر بنانے کے لیے لکھنؤ میں گلوبل انویسٹر سمٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں ہندوستان اور دیگر ملکوں کے سرمایہ کار شریک ہیں۔ لکھنؤ سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اس سمٹ کو خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بہت جلد اتر پردیش ترقی کی بلندیوں کو سر کرے گا اور اس ریاست میں مزید 5 بین الاقوامی ہوائی اڈوں کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ کی آبادی والی ریاست اتر پردیش اب سوشل، فزیکل اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں نمایاں رول ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو پی ٹیکسٹائل صنعت میں سب سے آگے ہے۔ ہندوستانی وزیراعظم نے اس سمٹ میں موجود ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں سے کہا کہ وہ یو پی میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے ماضی میں یو پی میں برسر اقتدار جماعتوں کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے برسوں کے دوران یو پی کی پہچان جرائم اور بے روزگاری سے ہوتی تھی، لیکن آج یو پی امن اور ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ افغانستان کے بااثر شیعہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے طالبان انتظامیہ کے وزیر داخلہ سے ملاقات میں مختلف مسائل پر گفتگو کی۔ یہ ملاقات افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور افغانستان کی بااثر شیعہ شخصیات من جملہ عبد الناصر بامیانی، سید صوفی گردیزی اور احمد حسین سنگر کے درمیان ہوئی۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ اس ملاقات میں افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ طالبان انتظامیہ افغانستان میں شیعہ مسلمانوں سمیت تمام افغان عوام کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورس ہزارہ قوم سمیت تمام افغان عوام کے لیے سماج میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے قبل بھی افغانستان میں بااثر شیعہ مسلمان شخصیات نے مختلف طالبان حکام سے ہونے والی ملاقاتوں میں شیعہ مسلمانوں سمیت تمام افغان شہریوں کے حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان شخصیات نے شیعہ ہزارہ علاقوں میں طالبان فورس کے بعض اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس گروہ پر شیعہ مسلمانوں کے ساتھ تعصب برتنے کا الزام عائد کیا ہے۔ البتہ طالبان شیعہ مسلمانوں کے خلاف عمل میں آنے والے بیشتر اقدامات کو اپنی فورس کے خود سرانہ اقدامات سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں انقلاب دشمن دہشت گرد گروہ ایم کے 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 لیے امریکی حمایت پر کڑی تنقید کی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 165 ارکان نے دہشت گرد گروہ ایم کے او اور اس کے سرغنہ کی حمایت کا اعلان کر کے پوری دنیا پر دہشت گردی سے امریکی نظام حکومت کے گہرے تعلق کو اور رشتے کو ثابت کر دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 165 ارکان نے ایسی حالت میں کہ ایران میں بلووں اور ہنگاموں کا سلسلہ اب بالکل تھم چکا ہے، ایک قرارداد میں ان ہنگاموں اور بلووں کے بارے میں اپنے پرانے دعووں کی تکرار کرتے ہوئے ایران کے مستقبل کی حمایت کے بہانے دہشت گرد گروہ ایم کے او اور اس کے سرغنہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ستمبر 2022 میں ایران کے کچھ علاقوں میں بلوے شروع ہوئے تھے، تو اسی وقت ان بلووں کو بڑھاوا دینے میں بعض مغربی ذرائع ابلاغ اور کئی مغربی ملکوں کی کرتوتوں کا پتہ چل گیا تھا۔ ان ہنگاموں اور بلووں کے دوران امریکی حکام، غاصب صہیونی حکومت اور بعض یورپی ملکوں اور ان کے ذرائع ابلاغ اور اسی طرح مغرب کے حمایت یافتہ ایران مخالف فارسی نشریاتی اداروں نے ایرانی قوم کے حقوق کی حمایت کا نعرہ لگاتے ہوئے ایران میں بدامنی پھیلانے کے لیے بلوائیوں کی کھلی حمایت کا اعلان کیا تھا، تاکہ ایران میں کسی بھی طرح سے خانہ جنگی کی آگ بھڑکائی جا سکے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے جمعے کے روز ٹویٹ کیا کہ امریکی ایوان نمائندگان کے 165 ارکان نے ایم کے او دہشت گرد گروہ اور اس کی سرغنہ کی حمایت کا اعلان کر کے پوری دنیا پر دہشت گردی سے امریکی نظام حکومت کے گہرے تعلق اور رشتے کو ثابت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ البتہ یہ بات کوئی عجیب نہیں کہ وہ حکومت جس نے داعش جیسے دہشت گرد گروہ کو تشکیل دیا ہے اور اسے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں، 17,000 ایرانیوں کے قاتل گروہ ایم کے او کی حمایت کر کے بھی کسی قسم کی شرم کا احساس نہ کرے۔ سن 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے اب تک ایم کے او اور اس جیسے دیگر خطرناک دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں 17,000 ایرانی شہری، جن میں اعلی عہدیدار، سیاستدان، علماء اور عام شہری شامل ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ ان سبھی دہشت گرد گروہوں کو امریکہ کی کھلی حمایت حاصل رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مختلف علاقائی و بین الاقوامی مسائل میں جملہ ترکیہ اور شام میں آنے والے خوفناک زلزلے نیز ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل سے ہونے والی گفتگو میں علاقائی مذاکرات کے بارے میں کوششوں سے متعلق ایران کی حکومت کی خارجہ پالیسی میں توازن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایسی کوششوں اور علاقائی تعاون کے فروغ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آئی اے ای کی تکنیکی کردار کے بارے میں کہا کہ تعاون کے دائرے میں اس کردار کو بخوبی واضح کیا گیا ہے۔ فریقین کے درمیان گفتگو میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے دورہ ایران کے پروگرام کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی۔ اس گفتگو میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے مذاکرات اور علاقائی تعاون کو قابل ذکر اہمیت کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے جوہری سمجھوتے پر بھی تاکید کی اور کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں کہ تمام فریق ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹائیں۔ صہیونی فوجیوں نے اس بار الخلیل شہر میں ایک فلسطینی جوان کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی فوجی نے الخلیل شہر کے مضافات میں واقع الفوار کیمپ میں 21 سالہ فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ اس نوجوان کا نام شریف حسن ربا بتایا گیا ہے۔ صہیونی ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان صہیونیوں پر چاقو سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب مقبوضہ سرزمینوں میں واقع النقب صہیونی جیل میں قید فلسطینی شہری احمد ابو علی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ المیادین نیوز چینل نے بتایا ہے کہ احمد ابو علی صہیونیوں کی جانب سے علاج میں لاپرواہی کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ ان کی عمر محض 48 سال بتائی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں آپ نے سنی اور اب پیش ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ اسے اگر فروری میں ضرورت کی دوائیں اور طبی وسائل نہیں ملے تو ایک بڑے المیے کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اور ہزاروں کی تعداد میں بیماروں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے نائب وزیر صحت علی جہاف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزارت صحت کے پاس صرف چند دن کے ڈائلیسز کے لیے خون اور دیگر دوائیں باقی بچی ہیں اور مارچ شروع ہونے تک بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے بھی ثنا حکومت کی باضابطہ درخواست کے باوجود کہ جسے ایک سال ہو گیا ہے اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے اور یمن میں بیماروں کے سلسلے میں پائے جانے والے مسائل کے حل میں اب تک اس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت صحت نے اس سلسلے میں فوری طور پر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ وزارت صحت کے بین الاقوامی تعاون کے امور کے انچارج مستعرضہ المرتضی نے دواؤں اور طبی وسائل و آلات کی کمی کی بنا پر 4000 سے زائد ڈائلیسیز کے مریضوں کی جان کو خطرہ ہونے کے بارے میں پہلے ہی انتباہ دے دیا تھا۔ جنوری 2022 میں ہی یمن کی وزارت صحت نے محاصرے کی بنا پر ادویات کا انبار ختم ہونے کا اعلان کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت سے اس سلسلے میں توجہ دینے اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا تھا۔ واضح ہے کہ 26 مارچ 2015 کو سعودی اتحاد نے یمن پر جارحیت شروع کی ہے اور اس وقت سے اب تک ہزاروں یمنی عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 3742 بچے بھی شہید اور 3992 دیگر بچے زخمی ہو چکے ہیں۔ یہی نہیں، سعودی اتحاد نے امریکہ اور اپنے اتحادی ملکوں کی حمایت سے یمنی عوام کا محاصرہ بھی کر رکھا ہے اور وہ غذائی اشیاء اور ادویات نیز ایندھن تک یمن منتقل نہیں ہونے دے رہا ہے۔ یمن اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ یمنی قوم کے جاری محاصرے کی بنا پر 20 لاکھ سے زائد یمنی بچوں کو صحیح خوراک تک میسر نہیں ہے اور 1.70 کروڑ سے زائد یمنی شہریوں کو، جن میں 90 لاکھ یمنی بچے شامل ہیں، صاف پانی اور حفظان صحت سے متعلق خدمات سے محرومی کا سامنا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اسی خصوصی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thank you. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبہ کے راستے میں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں ایک نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ رہا ہوں، نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 بہمن، 19 رجب اور 10 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس رجب المرجب سن 9 ہجری قمری کو مسلمانوں اور رومی لشکر کے درمیان غزوہ تبوک کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ شام کے تجارتی قافلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی تھی کہ بادشاہ روم نے ایک لشکر تیار کیا اور مدینے کی طرف روانہ کیا ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان دور و نزدیک جہاں کہیں بھی ہیں جنگ کی تیاری کریں۔ گرمی کا موسم، لمبا راستہ، فصل کی کٹائی کا زمانہ اور راستے کی مشکلات، ان سب کے باوجود اکثر مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال 30,000 کا لشکر اسلام میدان جنگ میں پہنچ گیا، لیکن لشکر روم کا کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ غزوہ تبوک میں اگرچہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن غزوہ تبوک میں اسلام کی شان و شوکت، مسلمانوں کی فداکاری اور کفر کے مقابلے میں ان کی تیاری کا مظاہرہ ہو گیا۔ علاوہ ازیں اس جنگ کو غزوہ فاسحہ یعنی رسوا کرنے والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کچھ مسلمان نما منافق بھی اس دوران رسوا ہوئے۔ دس فروری سن 1755 عیسوی کو فرانسیسی فلسفی اور مصنف مونٹیسکیو کا انتقال ہوا۔ وہ 1689 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جن کے افکار و نظریات نے انقلاب فرانس پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے۔ ان کی کتابوں میں سے صرف روح القوانین اور ایرانی مکتوبات باقی رہ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب روح القوانین میں تاریخی اور سماجی مسائل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا نظریہ پیش کیا، اور اس چیز کو انہوں نے سیاسی آزادی کا ضامن قرار دیا۔ ان کی دیگر کتابوں میں تاریخ حقیقی، میرے افکار اور متعدد سفر کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ 10 فروری سن 1947 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کی اتحادی اور محوری طاقتوں کے درمیان صلح کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس روز امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس نے اس جنگ میں شکست خوردہ ممالک اٹلی، فن لینڈ، پولینڈ، ہنگری، رومانیہ اور بلغاریہ کے ساتھ صلح کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس طرح ان 6 ممالک نے ایک بار پھر اپنی آزادی حاصل کر لی۔ البتہ 4 ممالک، پولینڈ، ہنگری، رومانیہ اور بلغاریہ کو، جو جنگ کے آخری برسوں میں روسی فوج کے ہاتھوں تباہ ہو گئے تھے، مجبوراً کمیونسٹ نظام کے تحت رہنا پڑا۔ محوری ممالک میں جرمنی اور جاپان نے علیحدہ لائحہ عمل تیار کیا۔ سامعین، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ رجب المرجب سن 1383 ہجری قمری کو آیت اللہ شیخ محمد خالصی نے بغداد میں وفات پائی۔ وہ خالصی زادے کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ علمی مدارج طے کیے اور دینی و ثقافتی مصروفیات کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک میں سامراج کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا۔ وہ باثر، مقرر اور ممتاز خطیب تھے۔ سامراج مخالف سرگرمیاں جاری رکھنے اور تقریر کرنے کے الزام میں آیت اللہ خالصی زادے کو گرفتار کر کے ایران جلاوطن کر دیا گیا۔ اس نڈر مجاہد نے ایران کی 27 سالہ جلاوطنی میں مؤثر اور نہایت اہم ثقافتی اور مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اکیس بہمن سن 1334 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی مورخ، ماہر لسانیات، مصنف اور محقق عباس اقبال آشتیانی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1275 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ایران میں حاصل کی، پھر فرانس کی سوربن یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور ایران واپس آ کر تہران یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں یادگار، خدمات ایرانیان بے تمدن عالم اور تاریخ ایران از صدر اسلام تا استعلاء مغل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دس فروری سن 1987 عیسوی کو پاکستان کے معروف مصور صادقین کا انتقال ہوا۔ وہ جون سن 1930 عیسوی میں ہندوستان کے شہر امروہہ میں پیدا ہوئے۔ انہیں شروع ہی سے مصوری کا شوق تھا۔ انہیں اصل شہرت اپنے دیواری مصوری کے شاہکاروں سے حاصل ہوئی۔ صادقین نے اپنی پہلی دیواری پینٹنگ کراچی ایئرپورٹ پر بنائی، پھر اپنی مصوری کے فن سے سینٹرل ایکسائز لینڈ کسٹمز کلب اور سروسز کلب کی دیواریں بھی مزین کیں۔ 1961 عیسوی میں انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی کی لائبریری میں ایک عظیم دیواری پینٹنگ بنائی، جسے انہوں نے وقت کے خزانے کا نام دیا۔ اس میں انہوں نے سقراط سے آئنسٹائن تک ہر عہد کے علمی و سائنسی ارتقاء کو بڑی خوبصورتی اور ہوشیاری سے محفوظ کیا ہے۔ 1969 میں غالب کی 7 سالہ برسی کے موقع پر انہوں نے کلام غالب کو بڑی خوبصورتی سے پینٹ کیا۔ 1970 میں سورہ رحمان کی آیات کو بڑے دلکش انداز میں پینٹ کیا اور مسورانہ خطاطی کے نئے دبستان کی بنیاد رکھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع نبیا پروگرام یادوں کے چھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر۔
بہار انقلاب،
سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ اور عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ عشر فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ایران کا اسلامی انقلاب جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بابصیرت قیادت میں کامیاب ہوا، ایک روشنی کی مانند تھا جس کی کرنیں نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنا نور پھیلا رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان پر اسلامی انقلاب کے اثرات کا مختصر جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامن 1947 میں پاکستان کے قیام کے آغاز سے ہی دونوں ممالک یعنی ایران اور پاکستان میں دینی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات کی ترقی کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس تناظر میں ایران کے اسلامی انقلاب کے پاکستان پر اثرات کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کا سب سے زیادہ اثر مذہبی اور ثقافتی حوالے سے مرتب ہوا۔ ایران اور ایرانی عوام میں پاکستانی عوام کی دلچسپی ایک گہرا فکری اور ثقافتی پس منظر رکھتی ہے، جس کی وجہ سے اسلامی انقلاب کا سب سے زیادہ گہرا اثر ایک فطری امر تھا۔ ثقافتی اور مذہبی امور کے ماہر مولوی مفلح کہتے ہیں، ایران میں اسلامی انقلاب کی عظیم نعمتوں میں سے ایک اسلامی بیداری تھی، گو کہ پاکستانی عوام برطانوی استعمار کے خلاف جد و جہد کے دوران اسلامی بیداری سے ناشنا نہیں تھے، لیکن ایک مدت کے بعد ایران کے اسلامی انقلاب نے پاکستان میں اسلامی بیداری کو بہت زیادہ صورت دی اور اس ملک کے عوام میں اسلامی بیداری کو فروغ ملا اور اسلامی احکامات کے نفاذ کے لیے انہیں ایک نیا حوصلہ اور عزم ملا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے معنوی رہبر جناب شیخ عبدالعزیز عودہ کا کہنا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے اثرات میں سب سے اہم اثر دنیا کے مختلف ممالک کے مسلمانوں میں بیداری آنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس انقلاب نے جوانوں کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا اور اسلامی تعلیمات سے ان کو آشنا کر دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں اس امید کو زندہ کر دیا کہ مسلمان دوبارہ سے کامیاب ہو کر اپنی پرانی عظمت اور جلال کو حاصل کرتے ہوئے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔
سامعین، ایک مصری مفکر ڈاکٹر محمد غزالی کا بھی ماننا ہے کہ اسلامی بیداری ایک نیا لفظ ہے جو اسلامی انقلاب کی فتح کے ساتھ ایران سمیت تمام عالم اسلام میں پھیلا۔ پاکستان میں سنی اور شیعہ دونوں اسلامی انقلاب کی روشنی سے متاثر ہوئے اور اس انقلاب کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کی اسلامی تحریکوں کے لیے ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان کے دینی تحریکیں اور قائدین بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر ہوئیں اور انہوں نے اس انقلاب کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان کا مذہبی ڈھانچہ مختلف گروہوں پر مشتمل ہے جو مذہبی سرگرمیوں کے علاوہ اقتدار کے حصول میں بھی کوشاں نظر آتا ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام یا اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو جماعتیں سرگرم عمل تھیں وہ بنیادی طور پر سنی جماعتیں ہیں۔ البتہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد اس سیاسی دھارے میں شیعہ مذہبی گروہ بھی شامل ہو گئے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ان شیعہ گروہوں میں سے ایک تھا جو پاکستان کے سیاسی اور سماجی میدان میں داخل ہوا اور پاکستان میں شیعوں کی ایک بڑی اکثریت کو اپنی پالیسیوں کے محور کے گرد جمع کرنے میں کامیاب ہوا۔
دریں اثنا پاکستان کے مسلمان عوام نے رہبر معظم انقلاب اسلامی کا، جو اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر تھے، پاکستان کے دورے میں تاریخی استقبال کر کے اسلامی انقلاب کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ دوسری طرف سعودی عرب کی قیادت میں تکفیری وہابیت نے سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی جیسے دہشت گرد گروہوں کو تشکیل دے کر اسلامی گروہوں کے ساتھ ہماگیر فرقہ وارانہ لڑائی شروع کر دی۔ آج سب اس بات کو مانتے ہیں کہ دہشت گردانہ حملے اور دھماکے پاکستان میں ایران کے اسلامی انقلاب کے اثر و رسوخ کے خلاف تکفیری وہابی گروہوں کے جرائم کا حصہ تھے۔ تاہم پاکستان کے مسلمان عوام نے اسلامی انقلاب کی حمایت کرتے ہوئے ہمیشہ عملی طور پر یہ دکھا دیا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی اور انقلابی تعلیمات نفاذ اسلام کے لیے ہیں اور ان کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستانی عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کر ثابت قدمی دکھائی اور خالص اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہے اور تکفیری وہابیت کو مسترد کر کے عملی طور پر دکھا دیا کہ وہ فرقہ واریت اور مسلمانوں کے تفرقے اور اختلاف کے شدید مخالف ہیں۔ مزید برآں، ایران میں اسلامی انقلاب کی فتح کے ساتھ ہی پاکستان کے عوام، شیعہ اور سنی دونوں نے اپنے اتحاد و یکجہتی کو مضبوط کرتے ہوئے اور اسلامی انقلاب کی تعلیمات کے زیر اثر ایران کے ساتھ ہماگیر یکجہتی کا اظہار کیا۔ دہشت گردی کے خلاف مزاحمت کے بلاک کی پے در پے فتوحات پاکستانی عوام سمیت مسلمانوں کی بھرپور حمایت کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ اسلامی انقلاب نے عملی طور پر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ عالم اسلام کا اتحاد اور
یکجہتی چاہتا ہے اور اس سلسلے میں ہر منصوبے اور آئیڈیا کی حمایت کرتا ہے۔ سامعین، پروگرام آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کیا جا رہا ہے۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے۔ اولاد کے پنجے ہیں جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان۔
پاکستان کے عوام میں شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان یکجہتی اور بھائی چارہ مسلم اتحاد کی ایک طاقتور علامت ہے، اور اسلامی انقلاب نے ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد کی حمایت کرتے ہوئے اسلامی معاشرے کے دشمنوں کی سازشوں کا ہر موقع پر فیصلہ کن جواب دیا ہے۔ انقلاب سے دنیا کس قدر متاثر ہوئی ہے، اور اس کے لیے اس انقلاب کے ان تمام پہلوؤں کو پرکھنا ہوگا جو اس انقلاب کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار کے مالک ہیں۔ ان پہلوؤں میں سب سے زیادہ اہم اس انقلاب کے اہداف، آئیڈیولوجی، قیادت اور انقلاب میں شریک عوام ہیں۔ جس قدر انقلاب کا ہدف عالی ہو، معقول اور بلند و بالا آئیڈیولوجی کے تناظر میں ہو، ساتھ میں کسی بصیر اور خبیر لیڈر اور قیادت کے سائے تلے ہو اور لوگوں کی شرکت بھی اس میں چشمگیر ہو، تو ان چار اہم عناصر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انقلاب کی اہمیت اور تاثیر بہت زیادہ ہوگی، اور جس قدر ان چیزوں میں کمزوری نظر آ جائے انقلاب کے اثرات بھی کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ دیر پا بھی نہیں ہو سکتے۔ سامعین، انہی چار چیزوں کو آخری صدیوں میں آنے والے دنیا کے اب تک کے چار اہم اور مشہور انقلابات، 1779 میں فرانس کا انقلاب، 1917 میں روس کا انقلاب، 1962 میں الجزائر کا انقلاب اور 1989 میں ایران کے اسلامی انقلاب میں مشاہدہ کرتے ہوئے انہی کو دنیا پر آنے والے اثرات اور انقلاب کی اہمیت اور برتری کے لیے معیار بنا سکتے ہیں۔
انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان چار عناصر کے تناظر میں دیکھا جائے اور دنیا کے دیگر انقلابات سے اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو اس کی برتری سب پر عیاں ہوگی۔ 2500 سالہ شہنشاہیت کے جبر و استحصال میں پسی ہوئی ایرانی عوام اپنے اسلامی اقدار کو دن دہاڑے پامال ہوتے دیکھ رہی تھی اور ہر کوئی جبر کو سہنے میں ہی نجات سمجھ رہا تھا۔ ایسے میں ایک بابصیر قیادت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آئی، جس نے نظریہ ولایت اور نظام ولایت فقیہ کے تحت عدالت اور مساوات کے قیام کو انقلاب کے اہداف میں سے قرار دیتے ہوئے تحریک کا آغاز کیا، تو ایرانی باشعور عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ندا پر یکسدا لبیک کہتے ہوئے قیمتی جان تک کی قربانیاں پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور یوں کئی سالوں کی مسلسل جد و جہد سے یہ اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ جیسے ہی ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو مختلف ممالک میں بھی اس کو آئیڈیل بناتے ہوئے چھوٹی بڑی تحریکیں شروع ہو گئیں، اور ہر شخص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آئیڈیل بنا کر انقلاب کا خواہاں نظر آیا۔ مسلم اقوام اگر اسلامی انقلاب کے ماڈل کو فالو کریں تو ان کے ممالک میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اور یہ اقوام بھی خود انحصاری کی پالیسی اپنا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہیں۔ اسلامی تہذیب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا ایسا مرکز بنانا ہوگا جہاں صرف اسلامی تہذیب کے احیاء کے لیے ہی کام کیا جا رہا ہو، جبکہ امت جنہیں اسلام کا مرکز سمجھتی ہے وہ تو یورپی فلسفے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گمراہی کے راستے کا انتخاب کر چکے ہیں۔ جب سرزمین حجاز پر بے حیائی اور بے راہ روی کے بادل چھائیں گے تو یقیناً امت کسی ایسی ریاست کی طرف دیکھے گی جس میں حقیقی اسلامی تہذیب ہوگی اور حقیقی خالص اسلام ملے گا، تو ایسی صورت میں صرف ایران ہی دکھائی دیتا ہے جس میں حقیقی اسلامی اقدار موجود ہیں۔ سامن، انہی رائس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے گا، خدا حافظ۔
Amen. امید دست از جان شسته قسم به فریاد آفم به عشق لرزان مادر
که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور آپ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جھنگ پر۔ اس اخبار کی بعض اہم سرخیاں یہ ہیں: پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کی تاریخ میں اضافے کی درخواست، بلوچستان کوہلو میں دھماکہ خیز ڈیوائس پھٹنے سے پاک فوج کے دو افسران شہید، محمد خان بھٹی کے خلاف نیب نے کارروائی کا آغاز کر دیا، اور ترکیہ میں زلزلہ، پاکستان آرمی نے ملبے سے نکال کر مزید 5 افراد کو بچا لیا۔ اور سامعین، اسی اخبار کے ادارے کا موضوع ہے انتخابات میں مشکلات۔ اخبار لکھتا ہے ایسی صورتحال میں کہ پنجاب و خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے عام انتخابات کا انعقاد ناگزیر آئینی ضرورت بن چکا ہے، اور صدر مملکت بھی چیف الیکشن کمشنر کے نام اپنے خط میں مذکورہ انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرنے کی تاکید کر چکے ہیں۔ کئی ایسی مشکلات سامنے آ رہی ہیں جن کے حل کے لیے سپریم کورٹ سے رہنمائی کے لیے رجوع سمیت بعض وقتی تدابیر کی ضرورت تو ہوگی، مگر جب تک ہمارے سوچنے کے انداز اور رویے جمہوری اقدار سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہوتے، ہم خود کو مشکلات میں گھرا ہوا ہی پاتے رہیں گے۔ بہت کی صبح تک قومی اسمبلی کے 93 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے انعقاد کا مسئلہ بھی پوری شدت سے موجود تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی طرف سے پی ٹی آئی کے 43 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم معطل کیے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان این پی ایز کی قومی اسمبلی میں واپسی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ تاہم اجتماعی طور پر مستعفی ہونے والے دیگر افراد کے مستقبل کے بارے میں سر دست یقین سے کچھ کہنا ممکن نہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے عام انتخابات اور قومی اسمبلی کی 43 نشستوں کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو مشکل سامنے آئی وہ وزارت دفاع، وزارت خزانہ اور عدلیہ کی طرف سے افرادی قوت اور اضافی گرانٹ کے معاملے میں معذرت کا اظہار ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فوج اندرونی سیکیورٹی میں مصروف ہے، الیکشن اہلکار نہیں دے سکتے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ معاشی بحران اور خسارے کا سامنا ہے، اضافی ضمنی گرانٹ کا مطالبہ مؤخر کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے الیکشن کمیشن کو خط میں بتایا کہ پنجاب میں 13.25 لاکھ سے زائد کیسز زیر التواء ہیں، عدالتی افسران کی فراہمی سے مقدمات کا التواء بڑھ جائے گا۔ اور سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار آگ کی بعض اہم سرخیاں یہ ہیں۔ ہندوستان میں بی بی سی پر پابندی عائد کرنے کی ہندو سینا کی عرضی، سپریم کورٹ کا سماعت سے انکار۔ ریلوے کی نچکاری نہیں کی جائے گی، وزیر ریلوے۔ تمل ناڈو میں بی جے پی کو بڑا جھٹکا، ایک معروف دلت لیڈر ڈی ایم کے میں شامل۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے ایک اور اخبار منصف کے مضمون کا موضوع ہے، تکثیری سماج میں مذاکرات کی معنویت۔ مضمون نگار ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد لکھتے ہیں، تکثیری سماج 21ویں صدی کی ایک اہم اصطلاح ہے، ایک ایسا معاشرہ جہاں مختلف مذاہب کی تہذیبیں اور زبانیں پائی جاتی ہیں، عام الفاظ میں اسے تکثیری سماج کہا جاتا ہے۔ مضمون نگار نے اس کی ایک مثال ہندوستان کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ صدیوں سے یہ ملک ہمہ مذہبی، ہمہ تہذیبی اور ہمہ لسانی رہا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مختلف نو مذاہب اور تہذیبوں کا گہوارہ ہوتے ہوئے بھی اس ملک میں مذہب کے نام پر کبھی جنگ و جدال کی نوبت نہیں آئی۔ سیاسی اقتدار کے حصول اور اپنی برتری کا دبدبہ قائم کرنے کے لیے بادشاہوں، راجا و مہاراجا کے درمیان تلوار و طوفنگ چلتی رہی، لیکن عوام کے درمیان کسی قسم کی مذہبی عصبیت یا تعصب بہت کم دیکھنے میں آیا۔ یہی وہ انسانی قدروں کا طفیل تھا کہ سارے ہندوستانی برطانوی سامراج کے خلاف ڈٹے رہے اور ہندوستان کو ان کی غلامی سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ مضمون نگار آگے چل کر لکھتے ہیں کہ آج ہندوستان فرقہ پرستی کی آگ میں جھلس رہا ہے، نام نہاد قوم پرستی کے نعروں سے ملک گونج رہا ہے، لیکن حقیقی حب الوطنی کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ سنگھ پریوار نے کبھی سیکولرزم کو مانا ہی نہیں، اور نہ ہی تکثیری سماج کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ ہندوتو کی رٹ لگاتے رہے، اور اب حکومت کی سرپرستی میں یہ نعرہ تو ملک کے دیگر تمام نعروں میں سب سے زیادہ اہم بن گیا ہے۔ ملک میں ایک ایسی فضا تیار کی جا رہی ہے جہاں مذہبی منافرت کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تنگ نظری اور عدم برداشت کے منفی جذبات کو ابھار کر شہریوں کے درمیان شکوک و شبہات کی ایسی خلیج پیدا کر دی جا رہی ہے کہ ہر شخص خوف اور دہشت کے سائے میں جی رہا ہے۔ ملک کے اکثریتی طبقے کے ذہن کو اتنا زہر آلود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو دہشت گرد اور خونخوار تصور کر رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام بس میں دوستان، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام بس میں دوستان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ناہید انوری، اور آج کے پروگرام میں بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا سلام قبول کیجئے۔ جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح ابتدائی پروگرام میں سامعین کے لیے دل کھول کر دعائیں کرتی ہیں بہن ناہید انوری، اور ہمیشہ سے ہماری یہی آرزو اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال باجی، سلامتی اور صحت ایک اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور اس کی حفاظت بھی ہم پر جو ہے وہ ضروری ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی صحت و سلامتی کے حوالے سے انسان کو اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ویسے وقتاً فوقتاً ہم تھوڑا بہت پیغام بزم دوستاں کے ذریعے سامعین کو دیتے رہتے ہیں،
اب میں اب
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور اب میں یہ نہیں کہوں گا طبی مشورے میں دے رہا ہوں،
بلکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک پروگرام میں کہ بھائی ہم حکیموں کی طرح وہ نیم حکیم، لیکن میں حکیم نہیں
ہوں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، وہ باتیں ہیں کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہیں اس کو منتقل کرنا بھی، ہم اپنی آئندہ نسل تک ان باتوں کو پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ضروری ہیں یہ باتیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائیں اور ہم جو ہیں وہ اپنی آئندہ نسلوں تک پہنچائیں۔ یہی ٹھنڈ سے بچنا، یہی کہ اگر ہلکا پھلکا سا نزلہ زکام ہو جائے تو کیا کیا چیزیں احتیاط کے طور پر جو ہے وہ کرنی چاہیے، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب کرونا کا بھی خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہو، اور انفلونزا کا بھی جو ہے وہ شور ہو رہا ہو، اسی طریقے سے نہ جانے کتنے جو ہے وہ وائرس وغیرہ جو ہے وہ اس وقت ملکوں میں موجود ہیں، مختلف ناموں سے ان کی منتقلی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی، یہ تو بہرحال ڈاکٹروں کا شعبہ ہے کہ وہ بتائیں، لیکن ہم صرف یہ کہیں گے کہ احتیاط کے طور پر سردی سے بچیں، اور سردی سے بچاؤ کے لیے گرم اشیاء کا استعمال رکھیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ یخنی کا استعمال رکھیں، اور خاص طور
پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں گرم کپڑے بھی بہت ضروری ہیں۔
وہ تو بالکل جو ہے وہ لازم ہے کہ گرم کپڑے پہنے جائیں، لیکن باجی آج کل کے جو جوان ہیں وہ گرم کپڑے پہننا اپنے لیے کچھ بے عزتی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ گرم کپڑے پہن کے جائیں گے تو کوئی ہم سے یہ کہے گا کہ سردی لگ رہی ہے آپ کو، شاید چاہے سردی لگ رہی ہو،
جنریشن جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ ٹھٹرتا ہوگا لیکن گرم کپڑے پہننے سے
کترائے گا، یا پھلکا سا ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ پڑ جو ہے نا وہ کچھ پہن لے گا، لیکن کوشش کرے گا جیسے کوئی جو ہے وہ سردی اسے نہیں لگ رہی ہے۔ بہرحال جو سردی کی شدت ہے وہ ہڈیوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ بہرحال ٹھنڈ کا زمانہ ہے، بچیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔
جی ہاں سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں آپ کے خطوط سے، ہمارے ساتھ رہیں۔ اور یہ خط ارسال کیا ہے؟ پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو باغو سے انور چانڈیو صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، سارے پروگرام بہت ہی اچھے جا رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے اور معلوماتی تھے۔ آگے چل کر لکھا ہے انہوں نے کہ جنرل قاسم سلیمانی پورے عالم اسلام کے عظیم جنرل ہیں، اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تمام عالم اسلام کے لیے سوچتے تھے، اور داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف آپ کا جہاد بھی اسی دائرے میں تھا۔ آج پاکستان میں بھی جنرل قاسم سلیمانی بہت مقبول ہیں اور عوام ان سے محبت کرتے ہیں. ٹرمپ نے ان کے قتل کا حکم دیا. آج ٹرمپ جس ذلت و خواری کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اسے دنیا کبھی نہیں بھولے گی. ساتھ ساتھ ایران کے اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس انقلاب کی حفاظت فرمائے, آمین. ریڈیو تہران ہمارے لیے مختلف مناسبتوں پر بہترین پروگرام پیش کرتا ہے.
جی جناب انور چانڈیو صاحب, ٹنڈو باگو سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا اور وقتاً فوقتاً آپ کے خطوط ہمیں ملتے رہتے ہیں, ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی کی مناسبت سے ریڈیو تہران سے پروگراموں کا بجی ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اور تقریباً ایک ہفتے تک وہ جاری رہا اور بہت ہی اچھے طریقے سے جنرل قاسم سلیمانی کی زندگی اور ان کی جو مجاہدت ہے, ان کی جو استقامتی تحریک ہے, اس کے حوالے سے جو ہے وہ مضامین جو ہے اس میں پیش کیے گئے, سامعین نے ان کو پسند کیا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسا کہ باجی جناب انور چانڈیو صاحب نے لکھا ہے کہ واقعاً جنرل قاسم سلیمانی کی ایک شخصیت تھی اور عالم اسلام کے لیے جو انہوں نے کارہ عظیم انجام دیے ہیں وہ انمٹ ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے,
صرف ایران ہی میں نہیں بہل آپ کے پوری دنیا میں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں بھی جنرل قاسم سلیمانی جو ہیں وہ مقبول ہیں اور میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا. شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے ایام میں ہمیں معلوم ہوا کہ پاکستان, ہندوستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں ان کی برسی کی مناسبت سے جو ہے وہ پروگرام منعقد ہوئے اور اس میں عوام نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیا اور ان کو خراج عقیدہ جو ہے نا وہ پیش کیا. جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے کہ جس نے براہ راست جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت اور ان کے قتل کا منصوبہ بنا کر اس کو عملی جامہ پہنایا تھا, واقعاً آج جو ہے وہ ذلت و خواری کی زندگی گزارا ہے اور کوئی اسے جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, اور امریکہ میں بھی اس کو جو ہے وہ نہایت ہی ذلت کا سامنا ہے اور یہ ذلت و خواری ہمیشہ اس کے گردن میں ایک توق کی مانند جو ہے وہ رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ نے مبارکباد پیش کی, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. پروگراموں کے حوالے سے اور بھی ہمیں معلومات فراہم کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں, ہمیں وہ بھی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے کہ سامعین جب پروگراموں کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب انور چانڈیو صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا.
جی ہاں, پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. سامعین ہمارے ساتھ دیجیے, آئیے خط ارسال کیا ہے. پاکستان کے صوبے سندھ سے ہی محمد بخش لاشاری صاحب نے ٹنڈو الہیار سے, اور لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کا شکریہ کہ اس نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سامعین کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. یہ درست ہے کہ ریڈیو کو اپنی قدیمی حالت میں سننے والوں کی تعداد کم, اور اب لوگ ریڈیو کو بھی موبائل اور انٹرنیٹ پر سنتے ہیں. میں ایک عرصے سے ریڈیو پر ہی تمام نشریات سنتا ہوں, میرا اب زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا ہے. ریڈیو تہران پہلے بھی میرے لیے ایک اچھا دوست تھا اور اب بھی میرا دوست ہے. خبریں, رپورٹیں اور انٹرویو پر مبنی پروگرام گرد و پیش شام کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام ہے, جس سے میں عالمی اور علاقائی حالات سے واقف ہوتا ہوں. آگے چل کر لکھا ہے کہ پروگرام یادوں کے جھروں کے, نعت رسول مقبول اور پورے ہفتے پیش کیے جانے والے پروگرام سارے کے سارے بہت ہی معیاری ہیں اور ہمیں ان سے معلومات حاصل ہوتی ہیں. آج کل خط لکھنا سب سے مشکل کام ہو گیا ہے. کافی دیر سے بیٹھا لکھ رہا ہوں, ذہن میں ایک بات آتی ہے اور ایک بات نکل جاتی ہے, بس میری طرف سے یہی قبول فرمائیے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی آپ کا کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور یہ پیارا سا خط ہمارے لیے تحریر کیا اور ہمیں ارسال کیا ہے.
جی جناب محمد بخش لاشاری صاحب, ٹنڈو الہیار سندھ پاکستان سے اتنا خوبصورت خط لکھنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. باجی یہ آخر کا جو ایک ان کا پیراگراف تھا خط کا, کہ خط لکھنے کے دوران جو ہے وہ
ایک بات ذہن میں آتی ہے اور
دوسری نکل جاتی ہے, سبھی کے ساتھ ہوتا ہے.
یہ واقعاً جو ہے وہ صحیح لکھا ہے انہوں نے, کیونکہ کبھی کبھی جو ہے لکھنے لکھانے میں یا انسان کوئی بات جو ہے وہ کر رہا ہو کسی سے, ایک دم کوئی بات ذہن سے نکل جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں کیا کہہ رہا تھا اور جو ہے
کیا میرے ذہن میں تھا اور اب کیا ذہن میں آ رہا ہے.
ایسے ہی ہے, بڑا اچھا لگا. اور یہ مبتلا بے مسائل ہیں کہ جو معمولاً ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے ہیں, اور اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی گزارش اپنے سامعین سے کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ واقعاً جو ہے وہ لکھنے لکھانے کو اپنی زندگی میں مستقل طور پر شامل کریں.
جی ہاں,
اس سے یہ ہے کہ ایک ذہنی جو انسان کی کیفیت ہے اور جو اس کی ایک بھولنے کی ایک عادت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور جو ہے الفاظ جو ذہن میں ہوتے ہیں وہ تحریر کی شکل میں آتے ہیں, اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے اور کیا سوچ رہا تھا. بہرحال بہت اچھی بات انہوں نے تحریر کی, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریڈیو سے جو روایتی نشریات ہے اس کا ذکر کیا. اب اس کا پیٹرن بازی تبدیل ہوتا جا رہا ہے, کوئی موبائل سے سن رہا ہے, کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے سے سن رہا ہے,
ویب سائٹ پہ
سن لیتا ہے, اور وہ یہ تمام چیزیں بہرحال ہماری ویب سائٹ جو ہے اس پر مہیا ہیں. اس پر ریڈیو بھی ہے, ٹی وی بھی ہے, ریڈیو کے پروگرام بھی ہیں, ٹی وی کے پروگرام بھی ہیں, تازہ ترین خبریں بھی ہیں اور خبرنامہ بھی ہیں جس میں آپ باجی ناہید انوری کی خبریں بھی سن سکتے ہیں انشاءاللہ, اور دوسرے پروگراموں میں بھی آتی ہیں خبریں, تو میں نے ایسے ہی ذکر کر دیا. بہرحال ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہیں وہ ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ریڈیو کے پروگراموں میں آپ نے خبریں, رپورٹیں, انٹرویو ان کا ذکر کیا, اس کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے, نعت رسول مقبول اور ہفتہ وار پروگراموں کا بھی آپ نے خط میں ذکر کیا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور اب باجی بہت کم لوگ ہیں کہ جو مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ اس طریقے سے دلچسپی کے ساتھ ریڈیو سنتے ہیں, اور بہرحال ریڈیو کو معاشرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. آج بھی ریڈیو جو ہے وہ معلومات کی منتقلی اور معلومات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا, اور دنیا بھر میں جو بڑے بڑے لیڈران ہیں وہ بھی اپنی ہفتہ وار اور ماہانہ تقاریر جو ہے وہ ریڈیو پر جو ہے وہ کرتے ہیں, چونکہ ریڈیو کی آواز کے ذریعے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے دنیا کے گوش و کنار میں, کہ جہاں پر ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع نہیں پہنچ سکتے, لیکن ریڈیو جو ہے وہ اپنی آواز پہنچا دیتا ہے. بہت شکریہ جناب محمد بخش لاشاری صاحب آپ کا.
جی ہاں, جیسا کہ حسین بھائی نے فرمایا, ریڈیو آپ کی دسترس میں ہے لیکن ٹیلی ویژن ہمیشہ آپ کی دسترس میں نہیں ہے, اسی لیے ریڈیو پر تھوڑی اور بھی اگر توجہ کی جائے تو بہت اچھی اچھی چیزیں ہمارے ریڈیو میں ہیں جو آپ سن سکتے ہیں, اور اس سے ان باتوں سے اپنی زندگی میں بھی استفادہ کر سکتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور یہ خط ارسال کیا ہے, ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر جے پور سے محسن علی صاحب نے, اور لکھتے ہیں, پچھلے دنوں الور جانے کا اتفاق ہوا, وہاں ریڈیو تہران کے ایک پرانے سامع سے ملاقات ہوئی اور ریڈیو تہران اردو سروس کے پروگراموں پر تبادلہ خیال ہوا. ویسے محترم جوان تھے لیکن ریڈیو سننے کا شوق بھلا کا تھا. جب انہیں پتا چلا کہ میں بھی ریڈیو تہران کی نشریات سنتا ہوں تو بہت خوش ہوئے. ریڈیو سننا اب ایک شوق بھی ہے اور اچھی اور سالم تفریح بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اوقات مفید چیزوں سے پر کریں تو ریڈیو آپ کو صحیح اور سالم تفریح فراہم کر سکتا ہے, بشرطی کہ آپ مستقل بنیادوں پر ریڈیو کی نشریات سنیں. دنیا کے بہت سے ملکوں کی ریڈیو نشریات اردو زبان میں نشر ہوتی ہیں لیکن ریڈیو تہران کا ایک منفرد مقام ہے. ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے بے حد پسند ہیں.
جی جناب محسن علی صاحب, راجستھان جے پور ہندوستان سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا, اور وقتاً فوقتاً آپ ہمیں خط لکھتے رہتے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سفر میں رہتے ہیں اور جہاں پر بھی جاتے ہیں ہمارے سامعین جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں, اور آپ ان سے ریڈیو تہران کے حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور آج کل جو ہمارے پروگرام نشر ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو پسند ہیں, اور جیسے کہ آپ نے لکھا کہ ریڈیو ایک صحیح و سالم تفریح فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے, تو باجی یہ بالکل بجا ہے.
بلکل
اور بلکل اگر سننے والے کان ہوں اور جو ہے خاص طور پر کوشش کرنے والا ذہن ہو تو وہ اچھی اچھی باتیں بھی جو ہے وہ ریڈیو سے جو ہے وہ تلاش کر سکتا ہے اور اپنے من کی جو باتیں ہیں وہ ریڈیو میں ڈھونڈ سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اکثر ریڈیو اسٹیشن جو ہے پاجی گانے اور دوسرے تفریح جو فراہم کرنے کے ذریعے وہ ان کو سمجھتے ہیں, لیکن ریڈیو تہران جو ہے وہ سالم تفریح اس کو سمجھتا ہے کہ وہ اچھی معلومات جو ہے وہ اپنے سامعین تک پہنچا سکے, اور اس میں الحمدللہ جو ہے وہ ہم کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سامعین کی خدمت کریں. محسن علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے یہ خط ارسال کیا, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط لکھیں گے اور پروگراموں کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے. ہمیں آپ کے خط کا شدت کے ساتھ انتظار رہے گا. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اور آپ بھی اشارے دیکھ رہی ہیں کہ جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ جی ہاں ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے اب سامعین سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔